نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیز بھائیو اور بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 16ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے 16ویں پارے کے اندر جب شروع ہوتا ہے تو سورہ کہف جاری ہے وہاں پہ اور قصہ موسیٰ و خضر جو ہے یہ وہاں پہ بھی کچھ اس کا حصہ بیان کیا گیا پچھلے پارے کے اندر اور باقی اس کا حصہ جو ہے وہ اس پارے کے اندر 16ویں پارے کے اندر ہے. تیسرا قصہ ہے یہ جو بیان کیا گیا اس صورت کے اندر اور اس قصے کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا مضمون اگر آپ کو یاد ہو صورت کا جو جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کا اہم مضمون یہ مرکزی مضمون اس کا مادیت و مقابلہ ایمان ہے ایمان ورسز مٹیریلزم تو یہ اس کا اور تمام قصوں کے اندر یہ چیز آپ مشترکہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس قصے کے اندر بھی جیسے قصہ آپ کو معلوم ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے اور یہ صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک رہنما جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام تھے تو ان کے ساتھ سفر میں عجیب و غریب جو چیزیں پیش آئیں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اور پھر انہوں نے اس سے کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تو وہ چیزیں اتنی عجیب و غریب تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وہ سوال جو ہے انہوں نے کیے تو پھر انہوں نے اس کی حقیقت بتا دی اور بتایا کہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی حقیقت ہے جن سوالوں سے تم آپ کو رہا نہیں گیا ان کی جو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کیوں اس بچے کو جو ہے وہ بے گناہ مار دیا اور کیوں اس کشتی کے اندر جو اس کے اندر وہ خود سوار تھے اور دوسرے مسافر بھی تھے اس کے اندر سوراخ کر دیا پانی کے درمیان اندر ہی اور کیوں انہوں نے اس شہر کے لوگوں کو جنہوں نے ان کو پانی بھی اور کھانے کو نہیں دیا ان کی ایک دیوار مرمت کر دی. تو یہ عجیب باتیں جو ہیں جو ان کی جب حکمتیں انہوں نے بتائیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تسلی ہوئی کہ ہاں ان کے پیچھے جو بظاہر جو نظر آنے والے ایسے عجیب و خلقت واقعات تھے عجیب و غریب واقعات تھے جن کی کوئی توجیہ شریعت کے اندر جس طریقے سے ممکن نہ تھی ان کے پیچھے دراصل حکمتیں موجود ہیں اور یہ جو ہے ایک وہ سبق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کرنا مراد تھی کہ یہ بظاہر جس طریقے سے دنیا چل رہی ہے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ چیزیں اس کے پیچھے وہ واقعات اور وہ چیزیں اور وہ اس کی حکمتیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی وہ پوشیدہ اور کار فرما ہیں ان کے پیچھے. یعنی جو واقعات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بے گناہ بچہ جو ہے اس کو وہ مر جاتا ہے اور کیوں ایک آدمی کا ایک اس کا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا ایک بچہ ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے لے لیتا ہے تو ان کے پیچھے ان جیسے واقعات کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی دراصل یہ جو واقعات ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں سورت کے مرکزی مضمون کی طرف کہ یہ جو مادی نظر آنے والی دنیا ہے یہ جو ہمیں جو واقعات روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں اس سے ماورا بھی اس کے پیچھے اس کے سے بعید کہیں دور جو ہے کوئی اور دنیا بھی ہے جس کے اندر جو ہے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جسے اس کو جو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو چلانے والا اس دنیا کو اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے جو پلان کر رہا ہے ان سب چیزوں کو واقعات کو اور ان کو دیکھتا ہے اور ان تمام واقعات کے پیچھے جو ہے وہ حکمت پوشیدہ ہے. ایسے الٹ اپ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے کسی کا والد فوت ہو رہا ہے کوئی نوجوان بچہ چلا جا رہا ہے اور کسی کی بالکل جو ہے وہ ارلی ایج کے اندر کوئی جا رہا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ واحد کمانے والا ہے اور اس کے پیچھے جو پوری فیملی ہے اور بچے ہیں اور بیوی ہے اور جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے لیتا ہے اس کی جو ہے وہ جو بلا لیتا ہے اس کو اپنے پاس. تو یہ اس کے سب کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور یہ وہ واقعات اور وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ انسان اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ بتایا گیا ہے اور انسان اپنے بھرپور علم اور بھرپور مشاہدہ جو انسان کا ہے جو موجود ہے اس وقت اس کا اس پہ رائے قائم کرنے اس کی یعنی اس کی روشنی کے اندر جو رائے قائم کرتا ہے اس کے باوجود اسے غلطیاں ہوتی ہیں ٹھوکریں لگتی ہیں اور یہ واقعات جو ہوئی ہیں یہ اس کے ثبوت ہیں. اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے احساسات اور اپنے خیالات کے اوپر جو اصرار کرنا درست نہیں ہے کہ جو میں سمجھا ہوں وہی بالکل ٹھیک ہے درست ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری جو ہے اس کی توجیہ نہیں ہو سکتی اس طرح یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسے یہ بھی جو ہے وہ مراد ہے کہ اس کائنات میں اس قدر پیچیدہ سوالات ہیں اور اس قدر پیچیدہ حقائق ہیں کہ انسان اپنے تمام تر علم اور تمام تر ذہانت اور تمام تر ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود آج بھی انسان ان کا جواب جو ہے نہیں دے سکتا. انسان تو خود ہی نہیں جانتا کہ وہ کائنات کے کس حصے کے اندر خود جو ہے وہ واقع ہے, اور یہ زمین کہاں پہ واقع ہے, اور کائنات کی جو حدیں کیا ہیں. انسان تو خود اس کو بھی نہیں جانتا. تو انسان جو ہے وہ بہت ہی محدود اس کے پاس جو ہے وہ علم ہے. تو اور جو بہت زیادہ علم رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے انتہا, اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بتائی گئی ہیں. یہ بھی بتایا گیا اس کائنات کا انتظام اگر انسانی علم کے حوالے کر دیا جائے اور انسانوں کو گورن کرنے والے رول جو ہیں وہ اگر انسان ہی جو ہے بنانے لگ جائیں, ان کے حوالے کر دیے جائیں, تو پھر ایک فساد عظیم برپا ہوگا. کیونکہ انسانوں کو گورن کرنے والے جو رول اور قوانین اور ضابطے ہیں ان کو سب سے بہتر انداز میں وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو خود جو ہے تخلیق کیا ہے. تو یہ بات بھی اس سے جو ہے واضح طور پہ ہوتی ہے. اور یہی حال انسانی معاشروں اور انسان اور اس کے معاشروں کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی ہے کہ اگر انسان خود جو ہے ان کے معاشروں کے اندر سب سے بہترین قوانین جو ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو اس انسان کے بنانے والے نے ان کو عطا کیے. ان حقائق کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے ایک بہت بڑے شخصیت اولو العزم من الرسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا, اور اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے ایک اور جو ہے وہ شخص کو جو ہے وہ بھیجا, جو کچھ کے لحاظ سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے جن کو حضرت خضر علیہ السلام کہا ہے. تو یہ بھی اس میں ہے کہ جس سے نہ علم حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ علم دیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کائنات کی ہیں ان سے جو ہے وصیت انسانوں سے پوشیدہ ہیں, ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کر رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے وہاں پہ اس میں بتائی گئی ہیں. اور اس میں پھر اس میں اصل بات کیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو مادی طرز فکر کو یہ پورا کے پورا واقعہ اس کو چیلنج کرتا ہے. یعنی مادی طرز فکر کیا ہے کہ زندگی بس وہی ہے جو کچھ ہمیں نظر آتی ہے, زندگی اور کائنات میں معیار صرف ظاہر ہے, اور یہ تمام مادی فلسفوں کی بنیاد ہے, اور جدید تمدن سارا اسی کے اوپر, اسی فکر اور عقیدے کے اوپر قائم ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے, جو مادہ ہے, وہی سب کچھ ہے. اور پھر لیکن یہ قصہ جو ہے اس بنیاد کے اوپر تیشہ چلاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے اور ایمان کی بنیاد کو مستحکم کرتا ہے. چوتھا واقعہ جو ہے اس کے اندر ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اور ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے جس کو سائرس دی گریٹ بہت زیادہ لوگوں نے اب صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ سائرس اعظم جو تھا کہ خسرو جو فارس کا ایک جو ہے وہ بادشاہ گزرا ہے. تو یہ ایک مواحد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان والے شخص کا قصہ ہے جو ایمان اور اصلاح اور جو جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور بے انتہا قدرتی وسائل دیے تھے اور جو ہے امپائر ایک دی تھی, بلکہ اس نے ایران کی دو منقسم جو امپائرز تھیں ان کو اس نے جو ہے متحد کیا تھا, اس وجہ سے وہ اپنے جو ہے وہ اس کا نام بھی ذوالقرنین اسی وجہ سے ہے. تو پھر جو ہے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر جو مفسد اور سرکش ظالم اور جابر بادشاہوں کے برخلاف جیسے وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو استحصال کرتے ہیں, یہ جو بادشاہ تھا تو اس نے اپنے تمام وسائل کا استعمال انسانی فلاح و بہبود کے لیے کیا اور لوگوں کی خدمت کی اور صلح تہذیب کے لیے جو ہے استعمال کیا. وہ ایک صالح اور مصلح بادشاہ تھا, ایک حکیم اور دانا مومن تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک دینی بصیرت جو ہے وہ دے رکھی تھی. تو اس کے قصے کے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اسباق یہ ہیں کہ قوت اور اقتدار اور وسائل کے ہونے کے باوجود یہ سب فتوحات اور سب کچھ اس نے کبھی اپنے نام جو انتصاب نہیں کیا, بلکہ سب کو جو ہے وہ کہا کہ ہمیشہ یہ ساری چیزیں میرے پاس قوت اقتدار اور فتوحات میرے رب کی طرف سے ہیں, اور وہ رب کو کبھی نہیں بھولا, اس کے سامنے سر جھکائے رکھتا اور اپنی ناتوانی کا اظہار کیا, اور ضعیف انسانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ اس نے رحم کا معاملہ کیا, اور اپنی ساری قوت اور صلاحیت اور صحیح جدوجہد اور ذرائع اور وسائل کو انسانی خدمت کے لیے اور ایک صالح سوسائٹی کی تعمیر کے لیے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے صرف کیا. تو یہ بڑے روشن پہلو ہیں جو اس بادشاہ کے سامنے لائے گئے ہیں. یہ وہی کردار ہے جس کی نمائندگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد کے اندر کی تھی, اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنے زمانے میں کی, اور پھر خلفائے راشدین نے اپنے دور کے اندر, اور آئمہ سلف اور آئمہ اسلام مختلف زمانوں اور مختلف ممالک مختلف ملکوں کے اندر بھی یہی کام جو ہے وہ کرتے رہے. تو یہ جو خالق کے کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزاج ہے, یہ اس کے خلاف سب کچھ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حد سے بڑی ہوئی مادی قوت کفر و مادہ پرستی کے ساتھ گھل مل گئی ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت اقتدار دیتا ہے تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس طریقے سے جو بیہیو کرتے ہیں. تو سورہ کہف جو ہے وہ جو جہاں پہ یہ جو ختم جو ہوتی ہے, تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو مادی ترقی ہے اور جدید تہذیب ہے اور خدا کا انکار ہے اور آخرت کا انکار ہے اور روحانیت اور اخلاقیات کا یہ جنازہ جو نکل گیا, یہ ساری چیزیں بالکل ہم معنی ہو کے رہ گئی ہیں. اب یہ ماڈرنزم کا نام جو ہے یہ خدا سے انکار اور جدید تہذیب اور ان کا آخرت سے انکار اور روحانیت سے انکار ہے. تو اس مادی ترقی کا نقطۂ عروج کیا ہوگا؟ اس نظام کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے وہ جب اس مادی ترقی کا نقطۂ عروج جو ہم اس وقت تقریباً اچیو جس کو کر رہے ہیں, جو پہنچنے والے ہیں, تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہ اس کے نظام کا سب سے بڑا نمائندہ دجال جو ہے نمودار ہوگا, جس کو حدیث میں اسی نام سے یاد کیا گیا ہے. اور یہ اس عہد کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا, اور یہ خود امباڈیمنٹ آف مٹیریلزم, یہ مادی تہذیب کا نقطۂ عروج ہوگا. اور اس مادی تہذیب کے خطرناک ترین حملے میں جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا, اس صورت کو شعوری طور پر پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے تشہد میں نماز کی جو بیٹھنے کی حالت ہے تشہد, اس کے اندر یہ اللہ تعالی نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو ہمیشہ دعا ہمیں جو مانگتے رہنا چاہیے, جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اس سورت کا جو ہے ایک خلاصہ تھا. اس کے بعد سورہ مریم یہ پانچ نبوی میں جو ہے نازل ہوئی ہجرت حبشہ سے پہلے, اور اس کا سورت کا جو مین تھیم ہے وہ عیسائیوں کے عقیدے تثلیث ٹرینیٹی کی جو ہے وہ نفی ہے, اور خاص طور پر ہجرت حبشہ کے حوالے سے چونکہ پہلے نازل ہوئی ہے, تو اس میں یہ بھی مطلوب ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے صحابہ اکرام کی تربیت کرنا, تاکہ وہ ایک ایسے ملک میں جہاں جا رہے ہیں جہاں پہ جو کرسچینٹی پہ جو کرسچین اور نصارہ پہ جو ہے مشتمل ہے, تو وہاں پہ ان کو جو ہے اس عقیدے اور اس عقیدے کی خرابیوں کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے, اور اس کے مقابل میں صحیح جو ہے جو نقطۂ نظر ہے اور دعوت کا جو پہلو ہے وہ بھی سامنے ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پہ گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اسی سورت کی تلاوت فرمائی. وہاں پہ جو ٹرینیٹی عقیدہ تثلیث کی جو ہے وہ عقید تردید کی گئی ہے, توحید کا جو ہے وہ اس بات کیا گیا ہے کہ جس خدا نے عدم سے انسان کو اور تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا بھی کر سکتا ہے. تاریخی دلائل ہیں لیکن بڑے جدا اسلوب کے اندر ہے, اور ہر مرتبہ تاریخی دلائل کے ساتھ جو ہے فرمایا گیا کہ وذکر فی الکتاب, کہ آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو اور کتاب میں فلاں کا ذکر کرو اور کتاب میں جو ہے وہ زکریہ کا ذکر کرو اور مریم کا ذکر کرو. اس طریقے سے چھ مرتبہ یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے. پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہ ناخلف جانشینوں نے جو ہے نماز کو ضائع کر دیا, یعنی نماز جو ہے فرض تھی. اس میں بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگوں نے جو ہے وہ نماز کی دعوت تھی. اسماعیل علیہ السلام کے بارے فرمایا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, کہ اس نے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ صلاۃ نماز کا اور زکاۃ کا حکم دیتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز ادا کرتا رہوں اور زکاۃ دیتا رہوں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ان کے لیے بھی اسی طرح تھیں جس طرح مسلمانوں کے لیے. زکریہ علیہ السلام کا اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا ہے, اور اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر انسان کبھی نامراد نہیں اور محروم نہیں رہتا. اور پھر یہ بھی کہ حضرت جو یہ لوگ جیسے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو اس بات کی نہیں ہوتی کہ وہ اولاد ان کی ہے یا نہیں ہے, بلکہ اولاد بھی مانگتے ہیں تو اپنے مشن کے حوالے سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ اولاد اور صالح اولاد عطا فرما جیسے انہوں نے اپنی صالح اولاد کی دعا جو کی کہ جو میرے بعد میرے اس مشن کو اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جو ہے وہ جاری آگے جاری رکھ سکے. تو یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, آپ کی موجزانہ ولادت کا ذکر ہے, پھر موجزانہ گفتگو فوراً آپ کی جو اس کے بعد ہوئی آپ کی پیدائش کے بعد, تو اسے ہی عقید تثلیث کی نفی کر دی گئی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا ہے, یعنی میں کوئی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. تو یہاں پہ انہی کی زبان سے ہی جو ہے تثلیث کی نفی کر دی گئی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے اور ان کا قصہ ہے کہ ان کو کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا, اپنے پہلے مشرک والد کے ساتھ مکالمہ اور معاملے کی بات ہے کہ کس طریقے باپ نے ان کو سنسار کرنے کی دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے آبائی دین کی طرف نہ لوٹے, لیکن پھر آپ کے بڑے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کا ذکر ہے, آپ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے, آپ کی حکمت اور درمندی جو ہے سامنے لائی گئی ہے بڑے ایک عظیم کردار کی صورت کے اندر, اور جس کو رہتی دنیا تک کے لیے مومنین اور دائین حق اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں. اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام میں ہارون علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ باتیں بھی, ان کے معاملات بھی شامل ہیں. فرمایا ان سب کے بارے میں کہ یہ سارے کے سارے انسان تھے اور ان میں سے کوئی خدائی میں شریک نہ تھا, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اس کے بندے تھے. اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے گزرے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوت پرستی کرنے لگے. تو گویا یہ بات بھی ہے کہ نماز انسان جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ شہوت اور منکرات کی طرف جو ہے انسان چلا جاتا ہے, اور یہی بات قرآن میں دوسری جگہ میں فرمائی گئی ہے کہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو منکرات سے اور بے حیائی کے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے. اور پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ جمع رہنے کا حکم دیا گیا ہے, اور مشرک سرداروں کو جو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام تر ایسٹ اور اثاثے اور عالیشان محلوں پر نہ اترائیں. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہیں زیادہ بڑے شان و شوکت والی قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا ہے, اور ان میں سے پھر کوئی دیکھتے ہو آج تم کسی کی آواز سنتے ہو کوئی آج؟ تو یہ جو ہے ان سے سوال بھی کیا گیا ہے, اور اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ جو تمہارے خود ساختہ معبود ہیں یہ کوئی تمہاری دستگیری کر سکتے ہیں اور تمہاری پشتبانی کر سکتے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں, اس بات کی بھی تردید کی گئی ہے. اور سورت کے آخر میں دیکھیں کہ اواخر سورت جتنے بھی آ رہے ہیں ان سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے, اسی طرح یہاں اس سورت کے اندر بھی تسلی بھی ہے. اور آپ اندازہ اور گیس کر سکتے ہیں آپ کہ جو دوسری بات بتائی گئی ہوگی جو تمام سورتوں کے اندر آ رہی ہے وہ ہے کہ صبر کی ہدایت کی گئی, یعنی آپ جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان پہ جو ہے وہ صبر کیے جائیں, اور بالآخر یہ جو ہے آپ کے دعوت جو ہے انشاءاللہ یہ پریویل ہوگی. تثلیث کے ماننے والوں یعنی نصارہ اور مشرکین دونوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے اس عظیم شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں ہو سکتی ہے, اور بڑے سخت الفاظ ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بیٹا قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, تو ان کے بارے میں شدید جو ہے وعید اور پکڑ ہے ان کے لیے. پھر توحید کا اثبات کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شان نشان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے, اور بیٹا نہ بنانے کے بارے میں بھی جس میں نے کہا کہ سخت جو ہے وہ تنبیہ آئی ہے. یہ سورت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورت طہٰ ہے جو اس پارے کے آخر تک پھر چلتی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے, یہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہی ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے اندر جو ہے اس کا نزول ہوا. اس کی خاص بات جو ہے اس کے اندر بیان کردہ قصہ موسیٰ ہے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ قصہ بیان ہوا ہے, اور یہ تقریباً سورت کے 90 آیات کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہے یہ واقعہ. اور اس کا انتباہ جو ہے وہ کیا گیا ہے قریش مکہ کے اوپر, یعنی خاص بات یہ ہے کہ واقعہ تو بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا گیا قریش کے اوپر, اور بتایا گیا کہ ان کے طاغوتی رویے بالکل اسی طرح ہیں جس طریقے سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہوا چلتا رہا ہے. پھر اس کا مقصد جہاں پہ قریش کو رسالت کے طریقہ کار بھی سمجھانا تھا, اور جو ہے جس طریقے سے وہ اعتراضات کرتے تھے, اور خود جو ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے کے یہ نبی ہیں, تو ان کے ساتھ تو بڑی چیزیں ہونی چاہیے. تو ایک جگہ پہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جب نبوت کا ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آل آف سڈن جب وہ واپس آ رہے تھے جو ہے مدین سے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے کے اندر جو ہے وہ بلا کے تو نبوت عطا کر دی. تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو نبوت کا اعلان ہے کوئی بہت بڑے لاؤ لشکروں کے ساتھ اور ڈھول تاشوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل جب چاہتا ہے کسی کو اس جو ہے نواز دیتا ہے اس شرف سے. اور کچھ عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ نبوت جو ہے دی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور واقعات سے پھر صحابہ کی تربیت مراد ہے. یہ بالکل آپ دیکھ لیں کہ ارلی زمانہ ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لینے والے, لیکن ان کی تربیت مقصود ہے. قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کے بڑے دلائل دیے گئے, اور خاص طور پر قرآن اٹسلف قرآن کے متعلق مختلف جگہوں کے اندر 5 مقامات کے اوپر جو ہے وہ قرآن کا تعارف اور قرآن سے متعلق آیات خاص طور پر جو ہے وہ موجود ہے, جن میں کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بوجھ اور مشقت نہیں ہے نہ آپ پر اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اوپر. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تو ایک جادہانی اور نصیحت ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کے اوپر اور جو جس کی تعلیمات دی گئی اس کے اوپر غور و فکر کرے, اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. اور پھر 2 باتیں بڑی اہم اس میں بتائی گئی ہیں کہ قرآن سے اعراض کرنا, قرآن سے کو پس پشت ڈالنا, قرآن کو زندگی میں جگہ نہ دینا. تو یہ جو اعراض ہے یہ قرآن سے دوری ہے, قرآن سے مہجوری ہے. تو فرمایا کہ اس کی دنیا اور آخرت کی جو ہے اس کا سزا اس کی یہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی ہوگی, اور ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ہوگا اس اعراض جو کرنے والوں کو, جو ان کے اوپر جو ہے وہ لدا ہوگا قیامت کے روز. فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, کہ یہ لوگ جنہوں نے اعراض کیا ہے قرآن سے یہ قیامت کے روز ایک بہت بڑے بوجھ کو اٹھائے ہوں گے. یہ اور دوسری جگہ پہ بہت زیادہ اس سے بھی سخت الفاظ ہیں. فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے بھی میرے اس ذکر قرآن سے اعراض کیا, اس کو پس پشت ڈالا, اس سے مدہنت برتی, اس سے غفلت برتی, تو میں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر, میں اس دنیا کے اندر اس کی معیشت کو, اس کی زندگی کو, اس کی سسٹیننس اور پروویژن کو میں تنگ کر دوں گا, بالکل اتنی تنگی کی زندگی ہوگی. اور ناشر جو ملکی یامت عامہ اور قیامت کے روز اسے میں اندھا اٹھاؤں گا. تو میرے عزیز بھائیو بڑی سخت الفاظ ہیں قیامت قرآن سے اعراض برتنے, اور اعراض یہ ہے کہ قرآن سے بالکل, قرآن کی تعلیمات, قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دینا, قرآن کو پہ غور و فکر نہ کرنا, قرآن کی تلاوت نہ کرنا, غور و فکر نہ کرنا, اس کی تعلیم اور تربیت کو بندوبست نہ کرنا, اس کی تعلیم اور تبجین کا حق ادا نہ کرنا, اس کے نظام کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا. یہ جو ہزاروں جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں نازل ہوئی ہیں, ان کو اپنی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اور معاشرے میں کوئی جگہ نہ دینا, یہ سب اعراض کے اندر شامل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ہے, اور اس قصے کے اندر عجیب و غریب واقعات ہیں اور ارشادات ہیں اور غور و فکر کا بے انتہا سامان ہے. اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں یہ اہل ایمان کو فرعون جیسے کردار کے لیے تیار کرنا, کہ آپ جو لوگ بھی دعوت کا کام کریں گے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس کے مقابلے کہیں نہ کہیں کوئی فرعون اٹھ کھڑا ہوا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو جہل, جو آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شدت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی جو ہے وہ جھٹلانے والا اور راستے میں روڑے اٹکانے والا اور اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس دن جنگ بدر ہوئی تو فرمایا کہ یہ جو ہے جب یہاں پہ یہ لوگ یہاں پہ مارے جائیں گے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی لاش کے پاس آئے تو فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے, یہ میری امت کا فرعون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہلاک کیا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس طرح کے کردار ہمیشہ سے دعوت والوں کے اور دعوت کے پیش کرنے والوں کے مقابلے میں رہیں گے. تو یہاں پہ یہ مراد بتانا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان والے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو ابتدائی زندگی کے جو ہے جو جب ان کو نبوت دی گئی تو واقعات ہیں, جس میں نے پہلے کہا کہ نبوت کا ان کو اعلان کرنا بھی, نبوت کا تیار کیا جانا بھی, اور اس کی مماثلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ کی زندگی کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بے شمار جو ہے مماثلتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے. آپ کی رسالت, دونوں انبیاء رسول ہیں اور دونوں کی بہت ساری مماثلت ہیں. پھر آپ کو اپنی عبادت یعنی نماز اور اس کو ذکر کہا گیا, اس کو قائم کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, اور پھر دعوت کو پہنچانے کا حکم دیا, اور یہ بھی کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں اور جو ہے دعوت کو پہنچا آپ تن تنہا. اور پھر آپ نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو بالکل اکیلا ہوں, مجھے بات کرنے کی جو ابلاغ بھی میرا بہت اچھا نہیں ہے, کمیونیکیشن سکل بھی نہیں ہے اتنی زیادہ, تو میرے ساتھ میرے بھائی کو جو ہے وہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی کیا, لیکن یہاں یہ بات بتائی کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ دعوت پہنچائیں. اور یہ جو مکہ والوں کو بتانا, یہ انہیں حالات پر اگر چسپاں کر دیں مکہ والوں پہ, تو یہ کہ آج یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تن تنہا بغیر لاؤ لشکروں کے دعوت حق کا بردار کر کھڑا ہوا ہے, تاریخ میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کردار ادا کیا. موسیٰ علیہ السلام بھی تن تنہا فرعون کے دربار کے اندر جو ہے یہی کام کرنے گئے تھے جو یہ رسول اب تمہارے سامنے کر رہا ہے. جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و فریب مکہ والوں نے روا رکھا ہوا ہے, اسی جیسا یہ شاید جو ہے یہ فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف روا رکھا ہوا تھا. تو پھر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے تاریخ کے ان واقعات سے کہ جس طرح تمام وسائل اور ذرائع اور لاؤ لشکروں کے اور ایک بہت بڑی امپائر کی قوت کے باوجود فرعون کی ساری تدبیریں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں, اسی طرح اہل مکہ بھی ناکام ہوں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دیگر واقعات کا بھی ذکر ہے, جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت درجہ میں ڈالا جانا ہے. اور ان واقعات کا یہ جو پیش یہاں پہ بتائے گئے ہیں, مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں اور ایکان میں اور ان کی ثابت قدمی میں جو اضافہ کرنا, تاکہ وہ ثابت قدم رہے, ان کی ایمان کی سے بڑھوتری ہو ایمان کے اندر, اور وہ پھر اپنے اس پیغام کے اوپر اور اس دعوت کے اوپر ثابت قدم رہ سکے. یہ واقعہ جو صرف خالی جو ہے بتایا گیا ہے حضرت ان کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ولادت کے وقت درجہ میں ڈالے جانے کا, تو انسان ذرا سا غور کرے تو انسان کے دل کو تنو ایمان سے جو ہے وہ بھر دیتا. یعنی اس سے زیادہ بے بسی ہیلپ لیسنیس کی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دے کے تو پھر جو ہے اس کو دودھ بھی نہ پلائے ابھی, اور اس کو پھر جو ہے وہ کہ کہیں دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ درجہ برد کر دے اپنے بچے کو. یعنی اس سے بڑی جسے میں نے کہا کہ بے بسی کی کیفیت اور ماں کے لیے اس سے بڑھ کر, یا پوری کسی بھی جو ہے قوم کے لیے جس کا فرزند جو ہے اس حالات سے گزرے, اس سے زیادہ بے بسی کیفیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ ہے, کیسے اس نے تدبیر کی کہ یہی بچہ جس کے ڈر سے اس کو درجہ میں پھینکا گیا, یہی اسی شخص کے گھر کے اندر, اسی دربار کے اندر, شاہی دربار کے اندر جو ہے پہنچ جاتا ہے, اور شاہی نہ جو ہے طریقوں سے اس کی پرورش ہوتی ہے, اور پھر یہ بچہ دودھ بھی کسی کے نہیں پیتا, بالآخر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ماں کو وہاں لے آتا ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ اپنا وظیفہ پاتی ہے حکومت سے, حکومت اس کو بتاتی ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں تو یہ بچے کو ہم جو ہے تو آپ کو جو ہے وظیفہ دیں گے. تو اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اسی کو جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے تو اسی امپائر اور اسی ڈکٹیٹر اور اسی بادشاہ کو اور ظالم حکمران کو آپ جو ہے وہ پھر چیلنج کرتے ہیں, اور پھر بالآخر تو آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ فتح عطا فرماتا ہے, اور اس کو لشکروں کو فرعون کے لشکروں کو اور فرعون کو جو ہے غرق کر دیتا ہے. تو یہ کتنا بڑا سامان ہے تسلی کا, اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کھا دے رہے, اور جب چاہے جس چیز کو جس طرح چاہے جو ہے وہ تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتا ہے. پھر جو ہے فرعون سے معز حسنہ کے ساتھ مباحثہ بھی ہے, جادوگروں سے مقابلہ ہے, جادوگروں کا قبول ایمان ہے, تو یہ بھی اسی طرح قبول ایمان کا واقعہ بھی ایمان کو بڑھوتری کا بہت بڑا سامان ہے. آپ کا بنی اسرائیل کو مصر سے نکل کر نکلنا ہے جو ایگزوڈس, اس کی بھی تفصیل ہے, اور پھر اسی ایگزوڈس جب اسی کو فالو کرتے ہوئے فرعون جب پیچھے آپ کے آیا اور پھر جو ہے وہ ریڈ سی کی جو ہے ایک ایکسٹینشن کے اندر پانی کے اندر جب ڈوب گیا تو اس کی فرعون کی ہلاکت کا بھی اسی طرح وہ ذکر ہے. تو اس طرح اس قصے میں ان تمام حالات اور معاملات پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو درپیش تھے اور ان کی مماثلت بتائی گئی ہے کہ بے شک یہ تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے مکہ والوں کی فرعون کے مقابلے میں, اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں, اس کی امپائر کے مقابلے میں, جب وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے موسیٰ السلام کا, تو آپ بھی اسی طریقے سے وہ تسلی رکھیے. پھر اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس ہے, اس کا رخ بھی اگرچہ یہ مختلف واقعہ ہے لیکن اس کا رخ بھی اہل مکہ کی طرف موڑ دیا گیا ہے کہ تمہاری روش اس واقعے کے اندر بالکل ابلیس کی سی روش ہے. اور پھر بتایا کہ انسان پر جب غلطی واضح ہو جائے تو اس کو اپنے رب کی طرف لوٹ آنا چاہیے, پلٹ آنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے رویوں کے خلاف ہمیشہ تمام صورتوں کی طرح اس صورت کے آخر میں بھی آپ کو جو ہے وہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ ان پرسیکیوشن کے اس دور کے اندر اور ان رویوں کے خلاف آپ صبر کیجئے اور نماز کی تلقین کیجئے, تلقین کی گئی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر, جیسے میں کہتا آ رہا ہوں, کہ ایک ایسی کنجی ہے جس سے اس مشکلات کے تمام دروازے واہ ہوتے چلے جائیں گے اگر اس پہ اوپر جو قائم رہیں. تو میرے عزیز بھائیو, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے تو صبر کی تلقین تھی اور ہمارے لیے, ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ تمام واقعات, چاہے اپنی ذاتی زندگی کے ہوں یا دین سے متعلق ہوں یا دین کی دعوت سے متعلق واقعات ہوں, تو صبر اور نماز کی تلقین سب کے لیے. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا اور اسی کے اس سے جو ہے ایمان میں اضافہ ہوگا اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اور پھر روشن مستقبل کی بشارت بھی دی گئی. تو اس سورت کا مرکزی مضمون جان لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بہت نمایاں کیا گیا ہے, آپ کی دعوتی زندگی سے سبق حاصل کر کے قرآن کی ہدایت اور اس کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کرتے چلے جانا, یہ اس سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے. یہاں پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے اور پھر اگلا پارہ اور اگلی سورت شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کا جائزہ ہم کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ.